الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں علماء کرام کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ آج آپ کے سامنے یہ سارے علماء کرام موجود ہیں. اور پھر بزم رضا کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ جو کام ایک دور میں حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی نے شروع کیا تو الحمدللہ اسی کام کو بزم رضا اب دوبارہ سے جاری اور ساری کرنا چاہتی ہے. قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کام اپنے دور میں نوجوانوں کی اصلاح تھا اور الحمدللہ قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کام آج ہمارے سامنے خود بولتا کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی ان میں سے کئی لوگ الحمدللہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں. اور یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگ الحمدللہ باشرہ ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں. تو اسی کام کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کا تعاون رہا بالخصوص نوجوانوں کا, کیونکہ بزرگوں سے خطاب کرنا میری عادت نہیں ہے, نوجوانوں کا اگر تعاون رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد کے حوالے سے قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد کو دوبارہ تازہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کام کو لے کر ہم سب نے آگے بڑھنا ہے. چند باتیں عرض کرتا ہوں اپنے موضوع سے متعلق. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حج کے ایام ختم ہوتے ہی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے افت حیات پر قربانیوں کی ایثار کی للہیت کی غریب پروری کی حب رسول کی ایک عجب تاریخ ہمیں جگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. گویا ایام حج میں ہم ان قربانیوں کو انتہائی شوق ذوق جذبے اور محبت سے یاد کرتے ہیں اور ایام حج کے بعد ہماری اسلامی تاریخ صحیح معنوں میں جونا گاہے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی محرابوں اور اسلامی ممبروں سے ان قربانیوں کی باتیں ضرور ہونی چاہیے کہ جن قربانیوں نے اسلام کے ورثے کو تابناک بنا دیا, اسلام کے ورثے کو درخشندہ بنا دیا, اسلام کے ورثے کو نہ ختم ہونے والا نہ مٹنے والا اور نہ جھکنے والا بنا دیا. سنی نوجوانوں یہی وہ ایام تھے کہ جس میں اسلامی تاریخ کے ایک عظیم وطن حریت نے اسلام کی تکمیل اور اسلام کی تخویص کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا تھا. میری مراد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد آتے ہی آنسوؤں کی تاریخ, درد مندی کی تاریخ, حب رسول کی تاریخ اور للہیت کی تاریخ ہم مسلمانوں کو یاد آنے لگ جاتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر اور ان کی سیرت کے حوالے سے کئی کتابیں لکھی گئیں اور بڑی ضخیم کتابیں بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھنے والوں نے لکھیں، بازار میں بھی دستیاب ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی آپ ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو روشن گوشی ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں تاکہ جو نوجوان ہیں ان کے دل و دماغ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور اس کے روشن گوشے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام دور جاہلیت میں بھی عثمان ہی تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اگرچہ بعض لوگوں کے ناموں کو تبدیل کیا کیونکہ ان کے معنی درست نہیں تھے اور وہ دور جاہلیت کے نام تھے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو باقی رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں آپ کو ملیں گی جو نصاب اگر آپ پڑھیں اور اس میں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو تاریخ کے طالب علم ہیں اگر وہ اس کے مطالعے میں لے کر کے آئیں تو دو کنیتیں نوجوانوں آپ کو ملیں گی۔ ایک آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور دوسری آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ بیچ میں جو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہیں میں اس کی بھی نشاندہی کرتا ہوا آگے چلتا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ رہے۔ یاد رکھیے گا کہ عربی میں عمر اور عمر دونوں ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، اگر زبر زیر اس پر نہ لگا ہو تو پڑھنے والا اس کو بھی عمر پڑھے گا اور اس کو بھی عمر پڑھے گا، اور بالخصوص اگر آپ اردو میں دیکھیں تو دونوں نام لکھنے میں ایک جیسے ہیں، اگر زبر زیر نہ لگا ہو تو پڑھنے میں بڑی دقت ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت میں کوئی بھی زبان آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو عربی ادیبوں نے عربی فصاحت و بلاغت پر عبور رکھنے والے اہل علم نے اس میں فرق یہ کیا کہ وہ عمر کے را کے آگے واو لگا دیتے ہیں اور عمر کی را کو وہ ساکن رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عمر کی را کے آگے اگر واو لگا ہوا ہے تو یہ عمر ہے اور اگر واو لگا ہوا نہیں ہے تو یہ عمر ہے۔ تو یہ بڑا باریک سا فرق ہے، یہ اگر آپ کے دماغ میں رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پھر کسی جگہ پر پڑھ رہے ہوں گے تو یہ میری بات آپ کو فائدہ دے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو کنیت، ایک ابو عمر اور دوسری ابو عبداللہ۔ تو یاد رکھیے کہ دور جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی اور جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ سے آپ نے نکاح کیا تو حضرت رقیہ کے بطن اقدس سے ایک شہزادے آپ کے پیدا ہوئے کہ جن کا نام عبداللہ تھا۔ تو جب آپ نے نام ان کا عبداللہ رکھا تو پھر آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ شہزادے عبداللہ یہ بچپن میں وصال کر گئے، اور مورخین کہتے ہیں کہ وصال کا سبب ایک مرغ کا اپنی چونچ ان کی آنکھ میں مارنا تھا کہ وہ ننھے شہزادے تھے، مرغ کے ساتھ کھیل رہے تھے یا مرغ ان کی طرف لپکا اور مرغ نے اپنی چونچ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ایک آنکھ میں مار دی جس کی وجہ سے زخم وہاں پر پیدا ہو گیا اور پھر اس زخم نے بڑھنا شروع کیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شہزادے حضرت عبداللہ وصال فرما گئے۔ تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. اب نوجوانوں یاد رکھنا کہ یہ عام الفیل کیا ہے، کہ کبھی آپ تاریخ کی کتب پڑھتے ہوں گے عام الفیل عام الفیل عام الفیل، پریشان ہو جاتے ہوں گے کہ یہ عام الفیل کیا ہے. تو پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، عام الفیل سے مراد واقع فیل ہے کہ وہ ابرہہ آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور کعبے کو وہ ڈھانا چاہتا تھا، اور آپ نے پھر وہ واقعہ علماء کرام سے سنا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا، میں اس طرف نہیں جاتا. تو یہ عام الفیل سے مراد واقع فیل ہے. واقع فیل کے 6 سال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا، اور آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، اور زیادہ تر اپنے تجارتی قافلے یہ مورخین کہتے ہیں کہ شام کی طرف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ شام کے ساحلی علاقے کی طرف سے گزر رہے تھے کہ بیمار ہو گئے، اور وہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا وصال ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا، اور یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ حضور کریم علیہ السلام سے یہ ہے کہ آپ حضور کے داماد ہیں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ حضور کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے بھی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 144 احادیث حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال حیات رہے، اور بعض مورخین کے مطابق 81 سال آپ حیات رہے، اور 18 ذی الحج 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ محاصرہ کر کر بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا. اور اس وقت حالات اور کیفیت ایسی تھی کہ جس وقت میں تاریخ پڑھتا ہوں تو میں بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ 2 یا 3 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ان کے گھر میں موجود رہی، اور اٹھانے کے لیے اس وقت یوں سمجھیے جو تاریخ کہتی ہے کہ اٹھانے کے لیے اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مقدسہ 3 دن تک اپنے گھر میں رہی، اور اس کے بعد 17 یا 18 افراد پر مشتمل لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو حشے کوکب کے مقام پر زمین میں رکھا گیا. اب یہ حشے کوکب، پہلے بعض مورخین کہتے ہیں، اب یہ تاریخ کی بات ہے، کہتے ہیں کہ پہلے یہ جنت البقیع سے الگ تھا، اور جس وقت جنت البقیع وسیع ہوا تو یہ حشے کوکب بھی جنت البقیع میں آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے، الحمدللہ. آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر شریف موجود ہے. اخبارات میں آپ فوٹیج دیکھتے ہوں گے، بلکہ بعض کیلنڈرز پر بھی آپ فوٹیج دیکھتے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. الحمدللہ آج بھی آپ کی قبر شریفہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں جنت البقیع میں موجود ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ذوالنورین کے لقب سے نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی، اور رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا کرتے تھے، 2 نور والا کہا کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھو، میں کئی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا کسی نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ زمین والے سارے کے سارے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے، اور مسکرا کے فرمانے لگے، صرف زمین والے ہی عثمان کو ذوالنورین نہیں کہتے بلکہ آسمان کے سارے فرشتے عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان ایک نعرہ ایسے مزہ نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ وہ یادیں وہ باتیں کہ جو میرے نانا کے دور میں ہوا کرتی تھی ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں. بابا بلند کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض قاری مصلح الدین. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین کہنے کی کیا وجہ؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ صرف زمین والے ہی عثمان کو ذوالنورین نہیں کہتے بلکہ آسمان والے بھی حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں. اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں اور تھوڑا گہرائی میں جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. حضرت جبریل امی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امی آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امی زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں تو زمین والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عثمان غنی سے محبت فرماتا ہے. تو زمین والے بھی آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، آسمان والے بھی آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ ذوالنورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو دو مرتبہ آپ پر تجلی نور فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی جب جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے تو آپ پر دو بار تجلی نور فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بلکہ ایک شاندار روایت کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی رسول حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کیا جنت میں برق ہوگی؟ برق، یہ برق کے اس دور میں اگر ہم مانا کریں تو بجلی کے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا سیاق و سباق ہم دیکھیں تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کیا جنت میں روشنی ہوگی، کیا جنت میں نور ہوگا، روشنی ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو. میں نے کسی عالم سے یہ بات نہیں سنی، حدیث میں میں نے یہ جب بات پڑھی تو ایمان میرا جھوم اٹھا. حضور علیہ السلام فرماتے، حضور نے فرمایا میرے غلام جب میرا عثمان جنت میں قدم رکھے گا تو عثمان کے قدم رکھنے کی وجہ سے جنت روشن ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دو مرتبہ تجلی نور فرمائی جائے گی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے دو جگہ پر ہجرت کی، پہلے مکے سے حبشہ گئے پھر مکے سے مدینہ آئے، تو دو مرتبہ ہجرت کی، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، پہلے مسجد اقصی کی طرف پھر بیت اللہ شریف کی طرف، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حضرت عثمان وتر کی تین رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے. تو ایک تو قرآن نور ہے، دوسرا نماز وتر نور ہے، عثمان نے دو نور اپنی ذات میں جمع کر لیے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا. لیکن نوجوانوں، سو باتوں کی ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دو پیاری شہزادیاں، ایک حضرت رقیہ ایک حضرت کلثوم، یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا. گویا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہم صرف سنیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ میرے احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نہیں ہے، یہ عقیدہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا کا نہیں تھا، صرف یہ عقیدہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا کا نہیں تھا، صرف یہ عقیدہ ہم سنیوں کا نہیں ہے، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ اکبر. تو رسول کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا. یہ میں نے کئی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ کافی ہوگی، میں نے آپ کے ذہن میں رکھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ درمیانی قد کے بڑے خوبصورت سے انسان تھے، اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ میں سفیدی اور سرخی نمایاں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد یہ بہت زیادہ نرم تھی، ریش مبارکہ آپ کی گھنی تھی، اور سر مبارکہ کے بال بھی آپ کے کافی گھنے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ رخسار بھرے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ناز کی ہڈیاں یہ کافی چوڑی تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارکہ پھیلے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ہاتھ اپنی موزونیت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے طویل تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں یہ گوشت سے پر تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بال سفید ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کی بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک شخص ہے ابن حزم مازنی، اس شخص نے کہا کہ میں نے مکے کے مردوں کو بھی دیکھا، میں نے مکے کی بے شمار خوبصورت عورتوں کو بھی دیکھا، لیکن واللہ مکے کے آسمان کے نیچے اگر میں نے کسی کو خوبصورت دیکھا تو وہ عثمان غنی کو دیکھا. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور بہت زیادہ جاذب نظر تھے، اور بہت زیادہ وجیہ و شکیل تھے. میں حضور کی دو حدیثیں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں کوٹ کروں کہ وہ کس قدر خوبصورت تھے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے بلایا، اور ابھی سے ذہن میں رکھ لو کہ بعد میں اعتراض نہیں کرنا کہ یہ واقعہ آیت حجاب سے پہلے کا ہے، کہ ابھی پردے سے متعلق آیت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے احکام جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتے رہے، اور حضور کریم علیہ السلام اسے لوگوں میں تعلیم فرماتے رہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا. حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور اس پیالے میں گوشت کے ٹکڑے ہیں، گوشت اس میں ہے. حضور نے فرمایا اسامہ یہ لو، اور اسے میری بیٹی رقیہ کو دے آؤ، عثمان کے گھر لے جاؤ. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں لے گیا تو میں تھوڑی دیر بعد حضور کی خدمت میں آیا، بلکہ میں اپنے کام میں لگ گیا، حضور نے مجھے بذات خود طلب فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا اسامہ وہ پیالہ میں نے تمہیں دیا تھا گوشت کا، تم گئے تھے میری رقیہ کے گھر، عثمان کے گھر. جی یا رسول اللہ میں گیا تھا. اچھا، اب ذرا حضور کی دلچسپی دیکھیے، اور یہ پیاری باتیں ہیں، اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھیے. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اب سوالات کر رہے ہیں، فرمانے لگے گئے تھے؟ جی گیا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم عثمان کے گھر میں داخل ہوئے تو میری بیٹی رقیہ اور عثمان کو تم نے کس حالت میں دیکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ وہ ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب حضور پوچھ رہے ہیں ایک ایک بات بڑی دلچسپی سے. حضور گویا فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ جب تم گئے تھے تو وہ دونوں کس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تخت پہ تھے اور برابر برابر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کو دیکھا؟ جی یا رسول اللہ میں نے عثمان کو بھی دیکھا، اور آپ کی بیٹی میں نے رقیہ کو بھی دیکھا. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسامہ اب یہ بتاؤ کیا تم نے زمین پر اتنا خوبصورت جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ میں نے ایسا خوبصورت جوڑا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوبصورت تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کا خون تو آپ جانتے ہیں ویسے ہی خوبصورت ہے. میں اس طرف آپ تو سب جانتے ہیں، میں اس کو تفصیل سے بیان کروں تو میرا وقت اس میں چلا جائے گا. واپس آئیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے جب اپنی دوسری شہزادی کا نکاح، حضرت ام کلثوم کا نکاح جب حضور حضرت عثمان سے کرنے لگے تو حضرت ام کلثوم سے حضور نے ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم میں جس شخصیت سے آپ کا نکاح کر رہا ہوں، تمہارے ہونے والے شوہر عثمان غنی، تمہارے دادا حضرت ابراہیم سے اور تمہارے والد محمد رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہیں، تمہارے دادا ابراہیم سے مشابہ، تمہارے والد محمد مصطفیٰ سے مشابہ، تو اب ساری باتیں ایک طرف، مجھے بتاؤ کہ جن کے چہرے میں ابراہیم کا چہرہ دکھائی دیتا ہو، جن کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ دکھائی دیتا ہو، اب کون ہے کہ جو خوبصورتی میں میرے عثمان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت سے انسان تھے. اب آگے بڑھیے، عرب قبائل کی جو فوری تقسیم تھی، اس حوالے سے آپ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا. سیاسی اقتدار، سیاسی اثر و رسوخ اور بزنس کے حوالے سے اس خاندان کو دور جاہلیت میں بڑی اہمیت حاصل تھی. اور پھر نوجوانوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جہاں بزنس کی، اقتدار کی اور کرسی کی، حکومت کی جہاں پر بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، وہاں پر سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر غرور اور تکبر کسی نہ کسی کونے سے داخل ہو جاتا ہے. یہی وجہ کی مورخین کہتے ہیں کہ یہ خاندان غرور و تکبر کے اندر رندا ہوا تھا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے معمولی سے معمولی بات پر اپنے سامنے والے بڑے آدمی کو قتل تک کر دیا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس خاندان کی ایک دھاک تھی، اس کا ایک روب و دبدبا تھا. تو اس خون کی تاریخ میں، اس جہالت کی تاریخ میں، اس اندھیروں کی تاریخ میں، اس عصبیت و لسانیت کی تاریخ میں ہمیں حضرت عثمان غنی کے نام سے ایک ہیرا جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی بدکاری کی، لیکن پھر بھی آپ رشد و ہدایت کی روشنی کے منتظر تھے. لیکن ابھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. جیسے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کی آواز پر جس شخصیت نے سب سے پہلے لبیک کہا، ان کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور جس پر ان کا اثر تھا اسے دعوت اسلام دی. حضرت عثمان غنی سے ان کی پرانی دوستی تھی، اور یہ عمر حضرت عثمان غنی کی 33-34 سال کی تھی، بھرپور حضرت عثمان غنی کی جوانی کی اٹھان تھی. تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عثمان، میں نے تمہارا پورا دور جاہلیت دیکھا، تم کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکے، تم نے کبھی زنا نہیں کیا، تم نے کبھی شراب نہیں پی، اور میں جانتا ہوں کہ تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو. تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے، میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں عثمان کہ جن کا تم دامن تھام لو گے تو وہ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے، اور وہ شخصیت آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلو ہم دونوں چلتے ہیں. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، وہ بات میرے دل پہ اثر کر گئی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے. اور اتفاق کی بات تھی کہ حضور علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام واپس آئے. حضور نے ابوبکر صدیق کو تو بیٹھے ہوئے دیکھا ہی دیکھا، لیکن جب حضور نے مجھے دیکھا تو بڑے تاریخی جملے ہیں. گویا حضور نے فرمایا عثمان کو دیکھ کر، اے عثمان، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے جنت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے. اے عثمان، جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. حضرت عثمان فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ بڑے سادہ سادہ سے تھے، ان میں کوئی تصنع نہیں تھا، ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، ان میں کوئی دکھاوا نہیں تھا. وہ الفاظ میری کانوں کی دنیا کو منور کرتے ہوئے میرے دل کی دنیا میں آ گئے، اور میں نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے داخل اسلام فرما دے. فرماتے حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے داخل اسلام فرما دیا. اب یہاں پر تھوڑا سا رکتا ہوں میں. اور نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، یاد رکھو کہ تمہارا یہ دور دولت پرستی کا دور ہے. دولت پرستی سے مراد آج جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت ہے. تمہارا یہ دور دولت پرستی کا دور ہے، تمہارا یہ دور ظاہر پرستی کا دور ہے، تمہارا یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے. یاد رکھو کہ دولت پرستی، ظاہر پرستی، مادہ پرستی کا کسی تہذیب، کسی کلچر، کسی تمدن پر ظالمانہ حملہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ دولت پرستی، مادہ پرستی معاشرے سے نسبتوں کی قدروں کو ختم کر دیتی ہے. اور یاد رکھو کہ حضور کی ذات انور سے جو نسبتوں کا می برسا تھا، جو سیل رما جاری ہوا تھا، اسلام نے ہمیں ان نسبتوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا. کسی نے ان نسبتوں کی حفاظت کی ہو یا نہ کی ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ یہ نسبتوں کے امین تھے. یہیں پر ٹھہرو، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، واللہ میں نے پوری زندگی اپنا یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. دوستو، یہ وہ پیار کی کہکشاں ہے اور یہ وہ محبت کی دھڑک ہے کہ جس کے رنگ، اور یہ ایک ایسا یونیورسل ٹوتھ ہے، یہ ایک ایسی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے کہ جس کی حقیقت کوئی محبت کرنے والا شخص ہی محسوس کر سکتا ہے. اب ہم حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں، اے عثمان، یہ کیا وجہ ہے کہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا پھر شرمگاہ پہ نہیں لگایا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں، اس محبت کی دنیا میں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھی جتنے ہیں وہ سب نسبتوں کے امین ہیں. مثلا ایک صحابی رسول تھے، حضور نے بچپن میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو ان کے یہ آگے کے بال بڑھتے بڑھتے گھٹنوں تک آ گئے تھے. کسی نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، ان بالوں پہ کینچی کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تو کہا، جن بالوں پہ مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا ہے ان بالوں پہ میں کینچی لگنے نہیں دوں گا. تو دوستو، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق جیسا عشق رسول نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے میں مانتا ہوں، مگر ہمارے پاس فاروق اعظم جیسی محبت رسول نہیں ہے. ہمارے پاس دین ہے میں مانتا ہوں، مگر ہمارے پاس حضرت عثمان جیسی رسول پیوستگی نہیں ہے. ہمارے پاس مذہب ہے میں مانتا ہوں، مگر ہمارے پاس حضرت مولا علی جیسی اپنائیت نہیں ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے سے ایک یونٹی ہم سارے سنی مسلمانوں میں پیدا فرما دے. اب واپس آؤ، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، حضور نے مجھے کلمہ پڑھایا. اب فرماتے، وہ کلمہ، اس کے الفاظ اتنے پیارے تھے کہ وہ کلمہ میری زبان پہ جاری ہو گئے اور پھر میں کلمے کا ورد کرنے لگ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھنے لگ گیا، اس کا ورد کرنے لگ گیا. فرماتے، اب میں حضور سے رخصت ہوا تو وہ کلمہ میری زبان پہ تھا اور میں مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور کلمے کا ورد کر رہا تھا، کلمے کی زمزمہ سنجی کر رہا تھا. فرماتے، جیسے ہی گلیوں سے گزرتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف پہنچنے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر میرا چچا حکم بن عاص موجود تھا اور وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. اور یاد رکھو لوگوں، یہاں پر یہ بات کہوں میں کہ اسلام بڑی عجب چیز ہے، کوئی بندہ اس کو کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے لیکن فطرت روشنی کی قندیل بندے کے ماتھے پہ لگا دیتی ہے. بندہ مومن دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں، جب میں اپنے چچا کے پاس پہنچا، اس نے برجستہ مجھ سے کہا، اے عثمان، کہیں تم نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا؟ کہیں تم محمد ساوی سے سواد علی بایا، مطلب نیا دین ایجاد کرنے والا، کیا تم محمد ساوی سے تو مل کے نہیں آ گئے؟ تم نے باپ دادا کے دین کو تو نہیں چھوڑ دیا؟ حضرت عثمان نے کہا، اے میرے چچا، اب تو میں مذہب عشق کا سب سے بڑا مجرم کہلاؤں گا جو مصطفیٰ کا فیض پانے کے بعد بھی انکار کر دوں. ہاں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے وہ سارے جو مذاہب باطلہ، میں نے سب سے توبہ کر لی ہے اور میں نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیے، آپ کے پاؤں باندھ دیے، آپ پہ تشدد کرتے، آپ کو مارتے، روزانہ پیٹتے اور کہتے کہ عثمان واپس اپنے مذہب کی طرف آ جاؤ، واپس اپنے مذہب کی طرف آ جاؤ. تو حضرت عثمان کا جواب، مورخین کہتے ہیں، یہی ہوتا کہ جسم کٹ سکتا ہے لیکن اس دل میں سے اب پیارے مصطفیٰ کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور اور ایک تاریخ کے کچھ صفات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب آئیے میں اور آگے بڑھتا ہوں اور سیدھا سیدھا باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک اور بڑا شرف جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا، ذرا دھیان دیجئے، وہ شرف ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح آپ سے کیا. آپ حضور کے داماد بنے، پھر جنگ بدر کا موقع، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی تو حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، عثمان تم ان کی تیمارداری کرو، میں بدر کی طرف جا رہا ہوں. اور حضور نے فرمایا بدر کے بعد کہ میں عثمان کا حصہ یہاں پہ رکھتا ہوں، اور بدر میں آپ نہیں گئے لیکن آپ کا نام بدر میں شامل مسلمانوں کی فہرست میں، صحابہ کی فہرست میں آتا ہے کہ جنہوں نے جنگ لڑی، وہ ثواب بھی حضور کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا. اور حضور کریم علیہ السلام جس وقت واپس ہو رہے تھے جنگ جیت کر، ادھر حضرت عثمان اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کو قبر شریفہ میں اتار رہے تھے. حضور کریم علیہ السلام وہاں پر پہنچے، حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو آپ کا رشتہ تھا رقیہ کے وصال کے بعد وہ قتل ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے عثمان کی طرف دیکھا اور پھر حضور نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، ذرا اسے سنو. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، تیرے نبی محمد کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، عثمان تیرے نبی محمد کی اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انہیں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اب میں تمہارا نکاح اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے کرتا ہوں. اللہ اکبر! امام سیوطی مچل اٹھے اور امام سیوطی کہتے ہیں، مسلمانوں غور کرو کہ جو شرف حضرت عثمان کو حاصل ہوا وہ پوری تاریخ انسانی میں کسی مرد کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ شرف یہ ہے کہ نبی نہیں بلکہ سردار الانبیاء کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. یہ شرف پوری تاریخ انسانی میں عثمان کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر! یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور اس کے بعد جب کافروں کا تشدد بڑھنے لگا تو پھر حضرت عثمان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی. اس میں 5 عورتیں اور 11 مرد تھے. حضور نے فرمایا، جہاں چاہے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی زمین تمہیں ایک جگہ پر دوبارہ جمع کر دے گی. اللہ اکبر! پھر وہ وقت آیا کہ مدینے میں سارے مسلمان جو ہے وہ یکجا ہو گئے. اس کے بعد آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینے شریف میں تشریف لاتے ہیں، اور مدینے شریف میں حضرت عثمان غنی نے پھر اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کیا، اور کامیابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قدموں کو چوما. اب آئیے حضرت عثمان کی شان کیا ہے، ہم رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شان کیا ہے. کئی حدیثیں اس وقت میرے سامنے ہیں، اب جو وقت ہے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. کئی حدیثیں میرے سامنے ہیں، مثلا مختصر صحیح مسلم کی حدیث، اس کے بعد آپ آگے بڑھیے رواہ صحیح مسلم السنن الکبری، اس کے بعد آگے بڑھیے مسند ابی یعلا الموصلی، اس کے بعد آگے بڑھیے مسند صحابہ فی الکتب التسعہ. یہ اس میں جتنی حدیثیں آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں، کئی احادیث یہاں پر ہیں مگر ایک بڑی پیاری حدیث ہے اور وہ کئی طرق سے آئی، کہیں پر تقدم ہے کہیں پر تاخر ہے، یعنی کہیں پر الفاظ زیادہ ہیں اور کہیں پر الفاظ کم ہیں، اور یہ حدیث بڑی شاندار حدیث ہے. میں اسے آپ کے سامنے پڑھ بھی لیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، اور اس کی شرح بھی میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فقديه او ساقيه فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فحدث ثم استأذن عمر فآذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوا ثيابه قال محمد ولا اقول ذلك في يوم واحد قد خلا فتحدث فلما خرج قال عائشة دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. اللہ اکبر. اب یہ حدیث کئی طرق سے آئی, کہیں پر میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ زیادہ ہیں, کہیں پر الفاظ کم ہیں, لیکن اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ کو مزہ آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے, یہاں پر آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے, یعنی اب اس سے مراد یہ ہے کہ حجرہ عائشہ صدیقہ میں رسول اللہ علیہ السلام موجود تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس وقت بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو جتنا ایزی بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے دوسرے کے گھر میں نہیں ہوتا, اور جتنے آرام اور سکون سے بندہ اپنے گھر میں لیٹتا ہے وہ کسی دوسرے کے گھر میں نہیں لیٹتا. اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو, تو حضور کی زندگی ایک جیسی ہے اور حضور کی زندگی میں کوئی ایسا فرق نہیں. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, یعنی میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارکہ یا پنڈلی مبارکہ, یہ شک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ران مبارکہ یا پنڈلی مبارکہ حضور کی کھلی ہوئی تھی. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا, میں بعد میں اس پر گفتگو کرتا ہوں. کھلی ہوئی تھی. آپ فرماتی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا ابو بکر صدیق. فرماتی ہیں کہ میرے والد تھے ابو بکر صدیق, تو میں نے اپنے والد کے لیے دروازہ کھول دیا. وہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حضور اسی حالت پہ لیٹے ہوئے ہیں, یا تو آپ کی ران کھلی ہوئی ہے یا آپ کی پنڈلی مبارکہ کھلی ہوئی ہے, حضور لیٹے ہوئے ہیں. اب بڑی مشکل ہوتی ہے اردو میں ان معاملات کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا اور اسے فل بدی برجستہ اسے ادا کرنا. عربی کی تو ایک فصاحت و بلاغت ہے لیکن اردو کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے, اور میرے پاس الفاظ کے ایسے جگنو نہیں ہے کہ جسے لے کر کے آؤں یہاں پر فوراً فٹ کر دوں. اور سمجھانے کے لیے کئی باتیں ہیں اور میں آپ کو سمجھاؤں گا, اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے اگر کہیں پر غلطی ہو جائے. اب فرماتی ہیں کہ میرے والد آئے, حضور اسی حالت پہ لیٹے ہوئے ہیں, تو میرے والد نے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کیا, میرے والد چلے گئے. پھر فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب. فرماتی ہیں کہ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ پردے میں چلی گئی, یا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آیت حجاب سے پہلے کا ہو. فرماتی ہیں کہ عمر ابن خطاب آ گئے, حضور کریم علیہ السلام بدستور اسی حالت پر رہے کہ ران مبارکہ کھلی ہوئی یا پنڈلی مبارکہ کھلی ہوئی, یہ جملہ میں بار بار دہرا رہا ہوں. انہوں نے جو بات عرض کر دی تھی عرض کی, اس کے بعد وہ بھی تشریف لے گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان غنی. اللہ اکبر. حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پھر بیٹھ گئے. حضور نے اس جس حالت پہ حضور لیٹے ہوئے تو اس کو درست فرما دیا اور حضور بیٹھ گئے. اور پھر حضرت عثمان غنی نے جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کیا, اس کے بعد حضرت عثمان غنی چلے گئے. تو فرماتی ہے قالت عائشہ تو دخل ابو بکر. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ خوبی, ہم مسلمانوں کی ماں ہے کہ حضرت عائشہ حضور سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھا کرتی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم تک حضرت عائشہ کے صدقے سے پہنچی ہیں, دیگر امہات المومنین کے صدقے سے پہنچی ہیں. آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں کہ حضور غسل خانے میں غسل کیسے کیا کرتے تھے, کتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے, وہ ساری باتیں آپ کو حدیث میں مل جائیں گی ہماری ماؤں کے صدقے سے وہ ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں، تاکہ ہم اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، سب کچھ ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم گھر میں کچھ اور ہیں، ہم باہر کچھ اور ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور گھر میں بھی ایک جیسے ہیں اور باہر بھی ایک جیسے ہیں، حضور کی گھرونی اور باہر والی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اندرونی بیرونی زندگی میں کوئی حضور کے فرق نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی، انہوں نے یہاں پر یہ سوال کر دیا۔ اور اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ستاروں بھری رات تھی، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے، یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، کیا آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہے؟ آپ کے غلاموں میں کوئی غلام ایسا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، عائشہ کیا میں ستارے گنتا رہتا ہوں، کتنے ستارے ہیں مجھے اس کی کیا خبر ہے، بلکہ حضور نے برجستہ فرمایا، حضور نے فرمایا، عائشہ ہاں میرے غلاموں میں ایک غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی، میرے دل میں فوراً یہ بات پیدا ہوئی، حضور میرے والد کا نام لیں گے، لیکن حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں وہ غلام عمر ابن خطاب ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ اب جو بات حضرت عائشہ کے دل میں پیدا ہوئی وہ انہوں نے عرض کر دی، یا رسول اللہ پھر یہ فرمائے کہ میرے والد ابو بکر کا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا، عائشہ تیرے والد ابو بکر کی وہ غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی ہے۔ اللہ اکبر! تو آپ کئی باتیں اس میں سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں، میں اس کو آپ کی ایک بات صرف آپ کو بتاؤں کہ اسے ہی پتا چلا کہ حضور کے گھر میں بھی دین کی باتیں ہوتی تھی، اور حضور کی ازواج حضور سے دین سے متعلق سوالات کرتی تھی۔ ذرا ہم سب اپنے گھروں کو دیکھیں، کیا حال ہے ہمارے گھروں کا، کیا حال ہے ہماری بیویوں کا، کیا حال ہے ہماری بہنوں کا، کیا حال ہے قوم کی بیٹیوں کا، ذرا اس کو دیکھیں کہ کسی دعوت سے اگر میاں بیوی واپس آئے تو بیوی شوہر سے یہ نہیں پوچھتی تم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو تم نماز پڑھ لو۔ شوہر بیوی سے نہیں کہتا کہ دیکھو سارا وقت تمہارا میک اپ میں چلا گیا اور عشاء کی نماز تم نے نہیں پڑھی، اب یہ نیل پالش اتار لو اور عشاء کی نماز پڑھ لو، نہیں، بلکہ گفتگو ہوتی ہے کہ بیوی کہتی ہے تم نے فلانی عورت کو دیکھا وہ کیسی چوڑیاں پہن کر کے آئی تھی، فلانی کو تم نے دیکھا وہ کیسے ٹاپس پہن کر کے آئی تھی، فلانی کا تم نے میک اپ دیکھا، فلانی کا تم نے آئی شیڈ دیکھا، فلانی کا تم نے یہ دیکھا وہ دیکھا۔ گویا جو مرد کبھی عورت کو دیکھتا نہ ہو، اس کے اندر عورت کو دیکھنے کی فکر جو ہے، اس کی جستجو، اس کو پیدا کر دینا، اس تجسس کو پیدا کر دینا۔ تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو کہ ہم سب نے اس کا جواب دینا ہے، اور انسان جتنا اپنے قریب ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کے قریب نہیں ہوتا۔ انسان کی گھر کی زندگی کیا ہے، باہر کی زندگی کیا ہے، انسان خود جانتا ہے۔ تو اپنے گریبانوں میں اپنے منہ ڈالو، خدا کے لیے دوسروں پر فتوے نہ لگاؤ کہ اس کی زندگی دیکھو، اس کو دیکھو، یہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ او بابا، تم اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اور تم نے کتنی خرابیوں کو اپنے گھروں میں جنم دیا ہوا ہے۔ تم دوسروں کے تو تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو، اور تمہارے تقویٰ کی خود گھر کے اندر حالت کیا ہے، ذرا اس پر بھی تو غور کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر تم یہ دیکھو کہ سامنے والا اگر سنی ہے اور تم بھرے مجمع کے اندر اس کا عیب بیان کر رہے ہو، تو تم اپنے سنی بھائی کا عیب بیان کر رہے ہو، تم اپنے سنی بھائی کو ذلیل کر رہے ہو۔ تو خدا کے لیے سنی نوجوانوں، اس عادت کو ہم نے اپنے وجود سے نکالنا ہوگا، اور اس خرابی کو ہم نے وجود سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم سب نے مل کر کے آگے بڑھنا ہے تو اپنے سنی بھائی کے عیب کو ہم نے ڈھانپنا ہوگا، اس کو چھپانا ہوگا، اس کو علیحدہ میں بٹھا کر کے ہم نے سمجھانا ہوگا، اس کے کردار کی ہم نے اصلاح کرنی ہوگی، اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ اکبر! حضور کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی دین کے متعلق مسائل پہ گفتگو ہوتی تھی۔ واپس آئیے، قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے، فلما خرج، جب وہ چلے گئے، قالت عائشہ، تو دخل ابو بکر فلم تحتش له، ولم تبالی ہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم آپ کے پاس آئے بیٹھے، جو بات کرنا تھی تھی، لیکن آپ نے میرے والد کے لیے نہ کوئی جنبش کی نہ کوئی حرکت، یعنی آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے بات کی اور وہ چلے گئے۔ ثم دخل عمر ولم تحتش له ولم تبالیہ، اس کے بعد عمر ابن خطاب آئے، آپ نے ان کے لیے بھی نہ کوئی جنبش کی نہ کوئی حرکت، آپ اسی حالت پر لیٹے رہے۔ ثم دخل عثمان فجلست وسویت ثيابک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ جب عثمان غنی آئے، فجلست آپ بیٹھ گئے، وسویت ثيابک اور آپ نے اپنے لباس کو درست کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ یہ تینوں تو آپ کے غلام ہیں نا، ابو بکر بھی غلام، عمر بھی غلام، عثمان بھی غلام، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ وہ دونوں آتے ہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں، عثمان آتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں، اپنا لباس آپ درست کر لیتے ہیں۔ فقال، فرماتی ہے کہ جانِ کانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل، اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں؟ تستحی من الملائکہ، کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، غور کیجئے حضرت عثمان غنی کا مقام، کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، لباس کو درست کر لیتے ہیں اور فرماتے کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دوسری جگہ پر دیکھتا ہوں حضور نے عبد مواقعات جب فرما رہے تھے، ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے مدینے پہنچ کے، تو ایک ہوا چلی، جس کو ہوا چلی تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرشتوں سے پوچھی اور حضور نے فرمایا، فرشتوں یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہوا چلی پہلے تو تم یہاں تھے پھر تم سب کے سب ایک طرف ہو گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ جب ہوا چلی نا تو عثمان کی قمیص کا دامن اوپر اڑا، ہمیں عثمان سے حیا آ گئی تو ہم محفل میں ایک طرف ہو گئے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میرے عثمان سے تو حساب نہیں لینا، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، تیری بارگاہ میں یہ حساب نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی تہمت باندھ کے غسل کرتے، اور ہم تو اپنا سارا لباس اتار کے غسل کرتے، لیکن آپ حیا دیکھیے، حضرت عثمان غنی تہمت باندھ کے غسل کرتے اور بیٹھ کے بڑی اطمینان کے ساتھ غسل کرتے۔ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور پھر ایک بات میں ابن کثیر کی بتاؤں، اس نے بڑی شاندار بات کہی، ابن کثیر نے کہا کہ جب حضرت عثمان غنی کا وقت شہادت قریب آیا، یعنی جب پتہ چل گیا کہ میں شہید ہونے والا ہوں، تو حضرت عثمان نے دور جاہلیت میں، پورے دور اسلام میں، دونوں ادوار میں کبھی زندگی میں پاجامہ نہیں پہنا، ساری زندگی تہمت پہنا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے بھی تہمت شریف باندھا، حضور نے پاجامہ پہنا یا نہیں پہنا اس میں اختلاف ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور نے ایک جگہ سے پاجامہ خریدا، پہنا یا نہیں پہنا اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدگی سے پاجامہ پہنا کرتے تھے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اب جب وقت شہادت آیا تو حضرت عثمان نے پاجامہ پہنا، پاجامہ پہنا، اب یہ بات ابن کثیر نے اس کو اٹھایا، فرماتے پوری زندگی پاجامہ نہیں پہنا، نہ دور اسلام میں، نہ دور جاہلیت میں، نہ دور اسلام میں، وقت آخر میں پاجامہ پہنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اب دیکھو حیا کا جوہر کس قدر اپنے عروج پر تھا، وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان جانتے تھے، ابن کثیر نے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وصال کے بعد میرا تہمت کھل جائے اور یہ لوگ میری شرمگاہ کو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ فرماتے یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان نے خاص طور پر پیجامہ منگایا اور پیجامہ زیب تن کیا۔ یہ ہم اپنے بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہہ کر کے محفل سے اٹھ جائیں گے، لیکن لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، آج ہماری حیا کا کیا حال ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آج ہماری شرم کا کیا حال ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آج بے غیرتی کے کس نہج پر ہم سارے کے سارے مسلمان پہنچ چکے ہیں؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں باپ بھی سامنے بیٹھا ہوا، ماں بھی بیٹھی ہوئی، بچے بھی بیٹھے ہوئے، گندے ڈرامے چل رہے ہیں، گندے ایڈ آ رہے ہیں، گندی موویز چل رہی ہیں، وہ باپ بھی بےغرت بن کے بیٹھا ہوا ہے اور ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں آپ تو پرانے دور کی بات کرتے ہیں، شاہ صاحب یہ تو بڑا جدید دور ہے، یہ تو ماڈرن دور ہے۔ خدا کے لیے لوگوں، یہ ساری چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اور نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے بات کہوں گا، برا مت ماننا، بات یہ ہے کہ اب نوجوانوں کے اندر جو فیشن کی لت آ گئی، اسکن فٹ شرٹ ہونی چاہیے۔ چلو بابا تم نے شرٹ پہن لی، پہلے وہ شرٹ لمبی ہوتی تھی، اب وہ چھوٹی ہو گئی، اور اس کے بعد برا مت ماننا کہ نوجوان جو جینز کی پینٹ پہنتے ہیں، آج کل جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ پیچھے سے ایسی بالکل ڈھیلی کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے پخانہ کیا ہوا ہے، یا اس کا پیمپر لیک ہو گیا کہ بالکل وہ نیچے کی طرف آ رہی ہوگی۔ اور کبھی آپ نماز میں دیکھیں، اور آپ جانتے ہیں انسان جتنا بچنے کی کوشش کرے بچتا ہے، لیکن کبھی بچتا بھی نہیں ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس صف میں آپ کو جگہ ملی اور اس صف میں کوئی لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا بعض مرتبہ جینز کی پینٹ اس کی اتنی نیچے آ جاتی ہے، ساری اس کی نتھیا گلی دکھائی دینے لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ گویا کہ بے حیائی کے مناظر ہم نماز کی حالت میں لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے لوگ اپنی نگاہوں میں شرم پیدا کرو اور اپنے آپ کو حیا کا مجسمہ بناؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو شرم سکھاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو حیا سکھاؤ، اور خدا کے لیے ان کو جب اپنے گھروں سے نکالو تو برقع پہنا کر کے نکالو۔ حضور فرماتے دیوس ہے وہ شخص کہ جو اپنی عورتوں کو، جو لوگ بغیر پردے کے گھماتے ہیں، سرکار فرماتے دیوس ہے وہ لوگ۔ تو خدا کے لیے اس دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کس بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ہم کو روکنا ہوگا اور اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ یہ اصلاح کی محفلیں اسی کام کے لیے ہے کہ ہم نوجوانوں کی اصلاح کریں۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ شیطان کا وار یہ بڑا طاقتور ہے، اور ہم تو انسان ہیں، ہم تو کمزور ہیں، اور ہماری سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے، لیکن ہم جانتے تو ہیں نا کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، ہم جانتے تو ہیں نا کہ ہم نے ایک دن اپنی قبر میں جانا ہے، ہم جانتے تو ہیں نا یہ نگاہوں سے جو گناہ کیے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر تم کہو گے مولا نہیں کیا، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں، اپنے آپ کو گناہ کی دنیا سے نکالو، گناہ میں غرق ہو جانا، غیر عورتوں کو دیکھتے رہنا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ غیر عورتوں کی نگاہوں سے غیر عورتوں کے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ کامیابی ہے۔ اور میں کڑے جملے کہہ دوں کہ نوجوانوں، تمہاری یہ جوانیاں عورتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ جوانی آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے، تمہاری یہ نگاہیں عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ نگاہیں تو سبز گنبد کے مکی مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہے، تمہارے یہ ہاتھ غیر عورتوں کے ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ ہاتھ تو قرآن تھامنے کے لیے ہے، تمہارے یہ پاؤں تو مدینے کی طرف چلنے کے لیے ہے۔ تم کس ماحول میں گرفتار ہو گئے، تم کس جھنجٹ کا شکار ہو گئے؟ خدا کے لیے نوجوانوں، اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ادھر حضرت عثمان کو دیکھو، یاد رکھو کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسے موسس نہیں بن جاتا، نہیں بن جاتا۔ حضور ایسے ہی کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگا لیتے، حضور ایسے ہی کسی کو اپنا دیدار نہیں کرا دیتے، جب تک اس کے وجود کے اندر حضور کی سیرت کی عظمت پیدا نہ ہو جائے، مصطفیٰ بھی کسی کو اپنا نہیں بناتے ہیں۔ تو اگر حضور کا بننا ہے تو حضور کی نقل ہمیں کرنی ہوگی، حضور کا بننا ہے شرم و حیا کو پیدا کرنا ہوگا، حضور کا بننا ہے اپنے اخلاق کو ہمیں بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ اور یہاں پر نوجوانوں، میں تم سے ایک آخری بات کہہ کے گفتگو میں یہیں پہ ختم کروں۔ یاد رکھو، بندہ محنت کرے ڈاکٹر بن جائے گا، محنت کرنے سے انجینئر بن جائے گا، محنت کرنے سے حافظ بن جائے گا، محنت کرنے سے مولوی بن جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ مولوی، یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ انسان بھی بنا یا نہیں بنا، دیکھنا یہ ہے کہ۔ اور سوچنا ہے تمام اساتذہ کو کہ ہم نے اسے امتحانات دلوا کے ڈاکٹر تو بنا دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو انسان بھی بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر انسان بنایا ہوتا تو چیر پھاڑ کر کے گردے اس طریقے کے نہ بکھرے ہوتے، اگر اس کو صحیح معنوں میں انسان بنایا ہوتا تو آج ملک کا اس طریقے سے دیوالیہ نہیں ہو رہا ہوتا، چیزیں چوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر صحیح معنوں میں انسان بنایا ہوتا تو آج دین کا یہ حال نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو اور خود اپنے آپ کو صحیح انسان بنانے کی بھی تو کوشش کرو، ذرا سمجھو تو صحیح کہ انسان کا درد کیا ہوتا ہے، انسان کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگر اس درد کو تم محسوس کرنے لگ جاؤ اور انسانیت کی خدمت کرنے لگ جاؤ تو یقیناً اس حوالے سے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کا وقت لیا، ابھی بھی باتیں بہت ہیں، ابھی بھی الحمدللہ 3 گھنٹے کی تقریر میرے سامنے موجود ہے الحمدللہ، لیکن میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ناصر ہو، اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ ہم نے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، یہ ابتدا ہے۔ اس سلسلے کو مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھائیں گے، اور جب بھی آپ کو کوئی میسج اس حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو ملے تو آپ نے اس میسج کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں میں اس کو کنوے کرنا ہے، لوگوں میں اس پیغام کو پہنچانا ہے تاکہ ہم اور اپنے نوجوانوں کو گمراہی سے بچا سکیں، ان کے عقیدے کا ہم تحفظ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، علماء کرام آئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔